لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم میرے محترم بزرگ اور دوستو, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری امت کو ایک واقعے پر شکر کرنے کا حکم دیا ہے. اگرچہ اس کے پہلے مخاطب صحابہ اکرام کی جماعت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ جو احسان ہے, اس احسان کا اثر قیامت تک کی امت پر ہے. اور وہ بدر کا واقعہ ہے جو 17 رمضان المبارک کو پیش آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے اور فرما فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون, تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اس لیے کہ بدر کا واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جب جس وقت اسلام کی اٹھان شروع ہوئی ہے, وہ لوگ جو مظلوم تھے اور رات دن کو جو مارے پڑتی تھی, قرآن نے کہا اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا, ہم نے بھی ان کو اجازت دے دی ہے, اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تم کفر کے مقابلے کھڑے ہو سکتے ہو. اس سے پہلے اجازت نہیں تھی, اس لیے کہ کمزور تھے, تیاری کا حکم تھا, مار کھاتے رہے. ہمارے حضرت بنوری رحمتہ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے کہ آدمی اگر مظلوم بن کر رہے گا, اللہ بھی ساتھ ہوگا, مخلوق بھی ساتھ ہوگی. بڑی عجیب بات فرمائی. صحابہ کرام 13 سال مظلوم رہے, مخلوق بھی ساتھ تھی. اس لیے کتنے واقعات آتے ہیں کہ کفار بھی آتے تھے آپ سے کہتے تھے کہ آپ پر یہ ظلم کر رہے ہیں, جو سلیم التوا لوگ تھے, کہا ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں اجازت دیں. آپ فرماتے تھے میں کسی کافر کی مدد نہیں لیتا, اگر تم اسلام قبول کر لو تو میدان کھلا ہے. یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مظلومیت کا اثر مخلوق پر بھی تھا. یہی وجہ ہے کہ جب ان مظلوموں نے اس ظلم سے نجات پائی, یدخلون فی دین اللہ افواجا, قرآن کہتا ہے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے, کیونکہ ان کی شان مظلومیت سے پہلے سے ہی متاثر تھے لوگ. حضرت بن نور رحم اللہ کی بات بڑی قیمتی ہے, ظالمانہ انداز کبھی زندگی میں اختیار نہ کرے, خدا بھی ساتھ نہیں مخلوق بھی, بدوائے لے گا مخلوق کی. 13 سال ظلم و ستم سے ہے سال انہوں نے برداشت کیا, پھر اجازت ہو گئی. تو بدر کا واقعہ وہ پہلا واقعہ ہے میرے دوستو, کہ جس واقعے میں اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ہماری مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے وہی غالب آتا ہے. کم من فیت قلیلہ غلبت فیت کثیرہ باذن اللہ. چھوٹی جماعت بڑی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہماری مدد کا ہے. اگر ہم کسی کے پیٹھ پر ہو جائیں تو آبا پیلے ہو کر ہاتھیوں کو تباہ کر دیں, اگر ہم کسی کے پیٹ پر ہو جائے تو وہ کبوتر اور مکڑی ہو کر ہمارے محبوب کی اور ہمارے صدیق کی حفاظت کر لیں. ہمارا ساتھ ہونا شرط ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے غار میں غار ثور میں، ان اللہ تحزن ان اللہ معنا، ہم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. بس جب جس کے ساتھ اللہ ہے، اب تدابیر کو توڑنا اور ایسی تدابیر پیدا کرنا جو عقل انسانی سے بالا تر ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو میں اور آپ سوچتے اللہ میں معاف فرمائے، اس پر توبہ استغفار کرنی چاہیے. شرمندگی ہونی چاہیے انسان کو کہ کوئی کام پیش آ جاتا ہے تو تدابیر کی دنیا میں گم ہو جاتا ہے. یہ تدبیر کر لوں میں اس سے نکل جاؤں گا، یہ تدبیر کر لوں، یہ تدبیر کر لوں، یہ تدبیر کر لوں. کبھی بھی ان تدابیر سے میں اور آپ نکلنے والے نہیں ہیں. ایک ہی گر ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہو تو تدبیریں بھی وہی بنائیں گے، نکال کے بھی دکھائیں گے. یہی وہ نقطہ ہے جس نقطے پر ہم مار کھاتے ہیں. میرے دوستو، 17 رمضان مبارک کو یہ ہوا، تھوڑے سے 313 صحابہ کرام ہیں، اور یہ وہ تعداد ہے جو تالوت علیہ السلام کی فوج کی تھی، ان کی بھی 313 تھی، اور مقابلے پر جالوت تھا، اور یہاں مقابلے پر ابو جہل تھا جس کو اس امت کا فرعون قرار دیا گیا. اور آپ نے فرمایا کہ میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ بدتر تھا، اس لیے کہ موسیٰ کا فرعون تو عذاب دیکھ کر معافی مانگنے لگ گیا، لیکن اس کا حال کیا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث آتی ہے کہ جب معوذ اور معاذ نے اس کو زخمی کیا، ان دو بچوں نے، ان کا بھی عجیب قصہ آتا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں جنگی اصول ہے کہ جب جنگ ہو تو انسان کے دائیں بائیں جو آدمی ہیں اپنی فوج کی، اگر وہ مضبوط ہوں گے تو آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے کہ اگر دشمن مجھ پر غلبہ بھی پائے گا تو میرے دائیں اور میرے بائیں والے مجھے دشمن سے بچائیں گے. یہ ایک جنگی اصول ہے. صحابی نے دائیں دیکھا تو بچہ، بائیں دیکھا تو بچہ، گھبرا گئے کہ میرا کیا بنے گا، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ پر مشکل آ گئی تو میرے ساتھ والے ساتھی، یہ دونوں بچے ہیں دائیں بائیں، پریشان ہو گئے. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی تو دائیں والے نے قمیض کھینچی، انہوں نے کہا کیا بات ہے بیٹا، ان کا چچا ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے کہا تو نے ابو جہل کو کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا ہمارے محبوب کو گالیاں دیتا ہے، میں نے اس کو قتل کرنا ہے. میں نے کہا وہ یہ جو سامنے فوج کی ترتیب دے رہا ہے یہ ہے. تھوڑی دیر میں بائیں والے نے قمیض کھینچی، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ چچا ابو جہل کون ہے؟ ان کہا تو نے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ہمارے محبوب کو برا کہتا ہے، اس کا دشمن ہے، میں نے اس کی جان لینی ہے. یہ جذبات تھے. صحابی فرماتے ہیں کہ میرے الفاظ بھی مکمل نہیں ہوئے کہ شیروں کی طرح جا کر اس کے اوپر حملہ آور ہو گئے. وہ گھوڑے پر تھا، اس کو توقع بھی نہیں تھی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہاتھ میں تلواریں اٹھائے ہوئے ہیں یہ میرا کوئی نقصان کر سکتے ہیں. ان نے اسی گھوڑے کے اوپر دائیں بائیں سے تلوار سے اس سے حملہ کیا، اور یہاں تک کہ وہ گر گیا. پھر یہ صحابہ دونوں جو ہے وہ بچوں کے پیچھے بھی لگ گئے، ایک کا بازو کٹ گیا، دوسرے بھی زخمی ہو گئے. اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی. اللہ تعالی نے 3000، پہلے 1000 فرشتوں کو بھیجا، پھر 3000 فرشتوں کو بھیجا مدد کے لیے. 3000 فرشتے آئے، اور قرآن نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم 5000 بھی بھیجیں گے. 3000 آئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ دیکھ جبریل اپنا گھوڑا لے کر آئے ہوئے ہیں. پیغمبر سلام کے دائیں طرف جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بائیں طرف اسرافیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دائیں طرف ابو بکر صدیق تھے، بائیں طرف عمر فاروق تھے. یہ ترتیب تھی، بیچ میں پیغمبر کی ذات ہے. دائیں بائیں شیخین ہیں اور دونوں بڑے فرشتے، اسرافیل علیہ السلام اور جبریل صلی اللہ علیہ وسلم. اسلاف اسلام تو سلام بھی وسلم کے پاس بہت آتے تھے. جن دنوں میں 3 سال تک وہی بند رہی جبری اسلام سلام نہیں آتے تھے, اسرافیل السلام آتے تھے اور آپ سے کہ انک لرسول اللہ حقا. اس لیے اللہ نے 3 سال تک اسرافیل السلام تو سلام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے کے لیے مقرر کیا تھا. وہ آ کر کوئی نہ کوئی 2-4 الفاظ اللہ تعالی کی طرف سے فرما دیتے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جاتی. اس کے بعد 3 سال کے بعد یا ایو المدثر نازل ہوئی, تو دونوں فرشتے نائے میں کھڑے ہیں, جنگ شروع ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے. اور عجیب بات ہے کہ صحابہ کرام کو ہتھیار بھی نہیں ہے. روایات میں آتا ہے کہ بعض کے بعد ڈنڈے تھے, بعض کے بعد گھر کے استعمال والی کوئی لوہے کی چیز تھی, بعض کے بعد کوئی ایسی کوئی بہت کم تھے جن کے پاس تلواریں تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی. 70 بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے, 70, جن کو بدر کے کنویں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو بدر کے کنویں میں ڈال دو. بدر دراصل ایک کنویں کا نام ہے. آج بھی اگر آپ وہاں جائیں اور دیکھیں عجیب عجیب انوارات ہیں وہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے, فرشتوں کے آنے کے, عجیب بات ہے. آج بھی اس مقام کا ایک عجیب اثر ہے. اور حضرات صحابہ اکرام میں سب سے افضل طبقہ بدری صحابہ کا قرار دیا گیا. یاد رکھیں بدری صحابہ, امام بخاری جیسا انسان جو اپنے موقف کے اعتبار سے بڑا مضبوط اور سخت بھی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بدر کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے 40 صحابہ کا نام ذکر کیا. اس واقعات میں امام بخاری نے برکت حاصل کرنے کے لیے ان 40 صحابہ کے اکٹھے نام اپنے اس بخاری شریف میں ذکر کیے ہیں. اور وہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے یہ اکٹھے جو نام ذکر کر دیے جن کی پہلی روایات گزری ہے 100 حدیثوں میں, ان کے نام اکٹھے کر دیے. اس لیے کہ بدری صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ ان کا نام, یہ جو 40 نام اس کے اندر آتے ہیں, اگر ان کا نام لے کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت نصیب فرماتے ہیں. یہ اتنی بڑی جماعت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ میں افضل کن کو سمجھتے ہیں؟ فرمایا بدری صحابہ کو. کہا کہ آسمانوں پر بھی بدری فرشتے سب سے افضل فرشتے سمجھے جاتے ہیں, جن کی تشکیل میدان بدر میں ہوئی تھی. آسمانوں پر سب سے افضل وہ فرشتے ہیں کہ جو فرشتے اس میدان میں آئے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم پہچان جاتے تھے کہ اس کو فرشتے نے قتل کیا ہے, کیونکہ اس کے جسم کے اوپر جلنے کا نشان ہوتا تھا, کیونکہ فرشتہ نور ہوتا ہے اور جب کوئی چوٹ مارتا ہے تو جس طرح کرنٹ لگ کر جلا دیتا ہے کسی چیز کو, اس طریقے پر کہا کہ ان کے ہاتھوں پر, ان کے جوڑوں کے اوپر, ان کی گردنوں پر جلنے کا نشان ہوتا, ہم سمجھ جاتے کہ اس کو فرشتے نے قتل کیا ہے. اللہ تعالی نے فتح عطا فرما دی. یوم الفرقان قرآن نے کیا قرار دی؟ یوم الفرقان, یوم التقى الجمعان, یوم فرقان, کہ آج حق اور باطل کا فرق ہو چکا ہے. اور عجیب بات ہے کہ رمضان مبارک میں اس فرق کی بنیاد رکھی گئی, اور 8 ہجری کے رمضان مبارک میں مکہ شریف پر فتح مکہ کر کے, وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا, یہ جو ابتدا ہوئی تھی وہاں پر اس کی تکمیل ہو گئی, مکہ فتح ہو گیا, اور پھر پورا عالم یہ سمجھے کہ اسلام کے زیر سایہ آ گیا. اس لیے کہ مکہ بنیاد ہے, مکہ شریف بنیاد ہے. پورے عرب کے لوگ مکہ کا انتظار کرتے تھے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا مکہ کی تاریخ میں کہ کسی ظالم نے مکہ پر چڑھائی کی ہو اور عذاب الہی نہ آیا ہو. اور یہ واقعہ تو قریب کا تھا, اصحاب فیل کا واقعہ پرانا نہیں تھا, اس سے پہلے بھی جو آئے جنہوں نے مکہ شریف پر چڑھائی کی کوشش کی, یہی وجہ ہے. کہ مکہ اور مدینہ کی سرزمین وہ ہے جہاں کسی کی کبھی کوئی حکومت نہیں آئی، اگر حکومت آئی ہے تو رسول اللہ کی آئی ہے، یہ دو مقام پر کبھی کسی حکومت نہیں آئی۔ یہاں پر ابراہ نے حملہ کیا، ناکام ہوا، وہاں پر تمبا نے حملہ کیا تھا مدینہ شریف میں، تمبا بادشاہ یمن کا، ہزاروں کی فوج لے کر آیا تھا اور چھوٹی سی بستی ہے، انہوں نے کہا بس ایک دم ایسے رگڑ دیں گے اور ختم کر دیں گے، لیکن سارا دن لڑائی ہوتی رہتی، جیت نہ پاتے، شام ہوتی مدینہ والے کھانا ان کو بھیجتے، کہتے تم ہمارے مہمان ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا واقعہ ہے کہ تم ہمارے مہمان ہو، تم بادشاہ حیران ہوتا، دن کو لڑتے ہیں شام کو روٹی بھی کھلاتے ہیں۔ وہ عیسائی تھا، اس نے دو پادریوں کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ یہ ہم سے فتح کیوں نہیں ہو رہا اور یہ اتنے اچھے اخلاق کے لوگ کیوں ہیں؟ اس نے کہا ہم نے تورات انجیل کا مطالعہ کیا ہے، یہ آخری پیغمبر کی ہجرت گاہ ہے اور یہ لوگ اس پیغمبر کے میزبان ہیں، آپ کبھی بھی فتح نہیں کر سکتے۔ لہذا عرب کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر مکہ پر پیغمبر سلام مکہ میں تشریف لائے اور مکہ پر قبضہ کرے اور کوئی واقعہ پیش نہ آئے، یہ دلیل ہے کہ اللہ کا رسول ہے، ان نے یہ ایک علامت مقرر کر رکھی تھی۔ چنانچہ جب 8 ہجری کو پیغمبر سلام نے مکہ فتح کیا اور وہاں سے بتوں کو ہٹایا اور نمازیں شروع ہوئی، کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، سمجھ گئے یہ اللہ کا رسول ہے، ان کو اللہ کی تائید حاصل ہے، ورنہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ مکہ پر کسی نے قبضہ کیا ہو اور خدا کا عذاب نہ آیا ہو۔ یہ عذاب نہ آنا دلیل ہے کہ یہ مؤید من اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، لہذا فوج در فوج اسلام میں سارے داخل ہو گئے۔ تو جس کی بنیاد دو میں رکھی گئی، تو میں بات عرض کر رہا تھا ان دو بچوں کی، یعنی اس امت کے فرعون کے ابو جہل کی، کہ پیغمبر صاحب نے فرمایا ابو جہل کو تلاش کرو، کہا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں لاشوں میں جا کر میں نے دیکھا تو مجھے مل گیا اس کو، وہ جو چوٹ جو بچوں نے چوٹ لگائی تھی اس کی وجہ سے وہ زمین پر گرا ہوا تھا، لیکن ابھی اس کی جان باقی تھی۔ تو میں نے کہا کہ تو ہی کتا ہے نا جو ہمارے محبوب کو تکلیف دیتا تھا۔ تو اس نے دو عجیب باتیں کی، یعنی پیغمبر سلام جو فرما رہے ہیں کہ میری امت کا فرعون اس فرعون سے زیادہ سخت تھا، ایک تو اس نے کہا کہ کاش مجھے یہ دیہاتی لوگ انصاری بچے قتل نہ کرتے، کوئی مشہور آدمی قریشی قتل کرتا تو میرے لیے باعث سے فخر ہوتا، اندازہ کیجئے موت کے منہ پر بیٹھا سوچ رہا ہے۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ میری گردن کاٹو تو نیچے سے کاٹنا تاکہ جب سر رکھے جائے تو میرا سر اونچا نظر آئے۔ وہ فرعون تو ڈوبنے لگا تو انہوں نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، یہ بھی سلام نے مٹی منہ میں ٹھونس دی، اور اس فرعون کو دیکھو کہ آخر میں بھی یہ کہہ رہا ہے، آخر میں بھی وہی کبر دل میں کبر ہے کہ یہ مجھے ان دیہاتیوں نے کیوں قتل کر دیا، مجھے کوئی مشہور آدمی قتل کرتا اور میری گردن نیچے سے کاٹنا، پیغمبر فرمایا ان کو کنویں میں ڈالو۔ پیغمبر سلام تشریف لائے اور آپ نے آ کر فرمایا کنویں پر کہ ہم سے اللہ تعالی نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہمیں مل گیا، اے کنویں والو تم سے جو وعدہ کیا تمہیں بھی ملا؟ بخاری کی حدیث ہے عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کے نبی سب کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، تم سے زیادہ یہ میری بات سن رہے ہیں۔ میرے دوستو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت تک کی امت پر شکر لازم ہے اس واقعے کا، کہ کیوں یہی واقعہ ہے جس نے اسلام کو ایسی ترقی دی کہ آج پورے عالم پر اسلام ہے۔ اگرچہ اس وقت ہماری نالائقی کی وجہ سے اسلام مظلوم ہے تو ہم نالائق ہیں، عمل کرنے والے کمزور ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے کمزور رہا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. پیغمبر اسلام کے دور سے لے کر اور آج سے 100 سال 150 سال پہلے تک دنیا میں اسلامی کی حکومت تھی ہر جگہ پر، یاد رکھو، رسول اللہ کے دور سے لے کر، بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہوا. یہ تو ہماری نالائقی ہے کہ اب کفار ہم پر مسلط ہو گئے، لیکن اب بھی اسلام اپنے نظریاتی طور پر، نظریاتی طور پر یہ حال ہے. ابھی ایک میں فہرست پڑھ رہا تھا کہ فرانس جو اس وقت اسلام کی دشمنی میں سب سے بدترین ہے، بہت بدترین ہے، سب سے بدترین اسلام کی دشمنی میں سب سے نمبر ایک فرانس ہے، اس کے بعد جرمنی ہے اور یہ امریکہ وغیرہ، ان کا نمبر تو بعد میں آتا ہے. فرانس کا تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کچھ تماشا دکھایا ہے. ان کے ایک منسٹر کا بیان ابھی چند دن پہلے میں نے پڑھا کہ باوجود اس کی اتنی سختی کے، باوجود اتنا کچھ کرنے کے، ہر سال 400 فرانسیسی اسلام میں داخل ہوتا ہے، ہر سال. کہتا ہم اس کو روک نہیں سکتے، بلکہ انہوں نے تمام ملکوں کے، ان یورپ کے ملکوں کے منسٹروں کا بیان دیے. اس نے کہا ہمارے ہاں 500، سب سے زیادہ امریکہ میں، ہزاروں کی تعداد میں سالانہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. نظراتی طور پر آج بھی اسلام مضبوط ہے، آج بھی اسلام مضبوط ہے، آج بھی ہماری مسجدیں آباد ہیں، آج بھی ان میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، آج بھی پورے عالم میں روزہ رکھا جا رہا ہے، آج بھی پورے عالم میں تراویح پڑھی جا رہی ہے. حیران اس پر، ہر مذہب والا کمزور ہو چکا ہے. ہندو اپنے مذہب کے بارے میں اتنا کچھ کرتے تھے، دیکھو کیا حال ہو گیا، اپنے بتوں کو برا بھلا کہنے پر مجبور ہو گئے. مسلمانوں سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ تم اپنے خدا سے کہو، جس طرح فرعون پر جب عذاب آیا ان کی قوم پر، طاعون کا 7 قسم کے عذاب آئے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی جاتے تھے کہ آپ اپنے رب سے کہو، ہم نے کوشش کر لی کچھ نہیں، آپ اپنے رب سے کہو کہ عذاب کو اٹھا لے. آج وہی مسجدیں جہاں مارا جاتا تھا، آج انہی مسجدوں میں جا کر اپیلیں کر رہے ہیں. یہ ہندوستان ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالی نے پورے عالم کو دکھا دیا ہے کہ اگر نجات ہے تو اسلام میں ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے. آج پورا عالم اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اس سے اونچا دنیا میں طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. نظریاتی طور پر اسلام آج بھی ویسے پھل ترقی کر رہا ہے. ہاں حکومتی طور پر ہم کمزور ہیں، لیکن نظریاتی طور پر کمزور نہیں. ہماری کتاب جیسی کتاب پیش نہیں کر سکتے، ہماری عبادات جیسی عبادت پیش نہیں کر سکتے، ہماری معاشرت جیسی معاشرت پیش نہیں کر سکتے، ہمارے اخلاق جیسے اخلاق پیش نہیں کر سکتے. اب حیران ہو جائیں گے، ہمیں چونکہ میڈیا پر ایسی خبریں کم آتی ہیں کہ انہیں یورپی ملکوں میں جو اتنے امیر کبیر کہلاتے ہیں، وہاں بھی انگریز لوگ فاقہ کرنے پر مجبور ہیں، ہمارے لوگ ان کو روٹیاں دیتے ہیں، ہمارے لوگ روٹیاں دیتے ہیں، ہمارے لوگ ان کا خیال کرتے ہیں، خصوصاً رمضان میں اڑوس پڑوس سب کو کھانے دیے جاتے ہیں. میں جس محلے میں انگلینڈ میں جانا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد سارے مسلمان ہر گھر میں جا کر شام کو کھانا پہنچاتے ہیں، اور وہ اتنے شکر گزار ہوتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں یہ چیز ہی نہیں ہے. آج لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، ایک بات میں کہتا ہوں، آج لوگ کہہ دیتے ہیں جی مسلمانوں میں بھکاری بہت ہیں، بھیک مانگتے پھرتے ہیں، انگریزوں کو تو نہیں دیکھا، اور میاں وہ بھیک دیتے ہی نہیں ہے تو لے گا کون، جو دیں گے تو لینے والے بھی آئیں گے. تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو، آپ کسی اور اینگل سے دیکھتے ہو. میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، میں لندن کی سڑکوں پر میں پھرا ہوں، وہاں غریب بیٹھا ہے، ان کا ڈبا لے کر کوئی نہیں ڈالے گا، وہ ناچے گا، گانے چلائے گا، الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا، تب جا کر لوگ اس کو چند سکے دیں گے. مسلمان خرچ کرتا ہے، اور میاں جس درخت پر پھل آتا ہے تو پتھر مارنے والے بھی آئیں گے، پھل اتارنے والے بھی آئیں گے. ان کے ہاں کوئی نظام ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں نظام ہے. ہمارے ہاں نظام ہے، رسول نے فرمایا بھیک مانگنے والا گھوڑے پر بھی بیٹھ کر آئے تو تم اس کو ادا کرو. تم اپنا اس کا معاملہ اللہ اور اس کے درمیان چھوڑو، وہ ضرورت پیش کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ دے کر، ورنہ قور محسور. قرآن نے حدیث میں کہا، قرآن نے بھی کہا اچھی بات کہہ دو اس کو، بھائی کوئی بات نہیں اللہ کے لیے معاف کرے. ہم کہتے اللہ کے لیے معاف کر دو بھی کوئی بات نہیں، اچھی بات کہہ دو، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو. تو جب یہ معاملہ ہو تو مانگنے والے بھی آئیں گے بھائی، بلکہ مسلمانوں کی شکل میں. عجیب بات ہے، مسلمانوں کی شکل بنا کر کافر آ کر مسلمانوں کی مسجدوں کے باہر مانگتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، اللہ اسلام کا نظام ہے. لہذا نظریاتی طور پر اللہ نے اسلام کو آج بھی ترقی دی ہے، آج بھی پورے عالم پر اسلام کا قبضہ ہے نظریاتی طور پر، مذہبی مذہب ہو کوئی بھی چیز ہو. یہ تو ہماری غفلتیں اللہ میں معاف فرمائے. بس ایک واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. میں ایک جگہ پر گیا ویلز میں، ویلز ایک چھوٹا سا ملک ہے انگلینڈ کے ساتھ. میرے میزبان نے مجھے کہا، میں سے کھانے پر بیٹھے کہا کہ حضرت ہدایہ کیا چیز ہے؟ ہدایہ مجھے کہنے لگا. میں کہا یار آپ ہدایہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ یہ کوئی کتاب ہے اپنی؟ میں کہا بڑی مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی. آپ یہ سمجھو کہ فقہ حنفی کا یہ انسائیکلوپیڈیا ہے جس میں ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی بحث کی گئی ہے اور دلائل بھی پیش کیے گئے کہ رسول اللہ سے مسئلہ کیسے ثابت ہے. چار جلدوں میں، جن کو ہم تین سال میں، ہم طالب علم لوگ تین سال میں پڑھتے ہیں. میں نے کہا آپ نے کیوں پوچھا یار؟ آپ تو دکاندار آدمی ہو، یہ ہدایہ یہ تو ہماری علماء کرام اور مولویوں کی چیز ہے. میں نے کہا جی میرا ایک ہائی کورٹ کا ایک انگریز جج ہے، وہ میرا دوست ہے، میری دکان پر ہمیشہ آتا ہے سامان لینے، تو مجھے ہمیشہ کہتا ہے کہ یار میں کسی مسئلے میں پھنس جاؤں نا تو میں تم لوگوں کی ہدایہ کتاب مطالعہ کرتا ہوں، اس میں سے مجھے حل نکلتا ہے تو پھر میں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں، سر فخر سے بلند ہو گیا کہ ہماری چیزیں استعمال کر رہے ہیں لیکن نام نہیں لیتے، نام نہیں لیتے کہ یہ تمہاری چیز ہے. حیران ہو گیا میں. اس لیے میرے دوستو الحمدللہ آج بھی نظریاتی طور اور عملی طور پر اسلام آج بھی پورے عالم پر اس کا قبضہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ظاہری قبضہ بھی کرا دیں گے. بدر کا نمونہ اللہ تعالیٰ پھر بھی پیش کر دے گا، پھر بھی بدر کا نمونہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ایسا وقت آ جائے کہ پھر اسلام کا پورے عالم پر ظاہری غلبہ بھی ہو جائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ والعالمین.